islamiafkar.com کی پیشکش۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ والتابعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، صدق الله العظيم۔ محترم حضرات، اسلام وہ مذہب ہے جو ہر انسان کو ہر اچھائی کی طرف بلاتا ہے اور ہر برائی سے وہ روکتا ہے، ہر معروف کا حکم دیتا ہے اور ہر منکر سے وہ منع کرتا ہے۔ اسلام صفائی کا، ستھرائی کا، پاکی کا حکم دیتا ہے، گندگی سے، مائل کچیل سے اور ہر قسم کی نجاست اور ناپاکی سے روکتا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شروع دور میں حکم دیا گیا وہ یہی ہے کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک اور صاف رکھا کرو، اپنا دامن پاک اور صاف رکھو۔ اور اسلام کی سب سے اہم ترین جو عبادت ہے نماز کی صورت میں اور نماز کی شکل میں، اس کا تصور ہی بغیر پاکی اور صفائی کے نہیں کیا جا سکتا۔ خود حدیث میں آیا ہے، جس کے پاس صفائی اور پاکی نہیں اس کی نماز ہی نہیں۔ لا صلاۃ لمن لا طہور لہ، جس کی صفائی پاکی نہیں اس کی نماز نہیں۔ جسم کا پاک ہونا، اعضاء کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، یہ نماز کی بنیادی شرائط میں ہیں۔ اگر یہ شرائط نہ پائے جائیں تو پھر ایک مسلمان کی نماز ہی باطل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں نماز سے پہلے جو حکم دیا گیا ہے صفائی اور پاکی کا، اس تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ جس کا تصور کسی دوسری آسمانی کتابوں میں ممکن نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وان کنتم جنبا فتطہروا۔ ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو، نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو، تو سب سے پہلے اپنے چہرے صاف کرو، چہرہ صاف کرو۔ اور حدیث میں تفصیل آئی ہے کہ چہرے میں کان بھی شامل ہے، چہرے میں آنکھ بھی شامل ہے اور منہ بھی شامل ہے۔ منہ کی صفائی انتہائی ضروری ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ولولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاة، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اپنی امت کے ایک ایک فرد کو نماز کے وقت مسواک کرنا فرض قرار دیتا۔ یہ ہے اسلام۔ دانتوں کی صفائی کلی کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے، سنت مؤکدہ میں سے ہے۔ حلق تک پانی پہنچانا، کلی ذرا تیز کرنا، اور اسی طرح سے ناک میں پانی لینا تین تین مرتبہ، یہ اسلام کی اندر صفائی کے آداب میں شامل ہیں۔ کان کا مسا، سر کا مسا، یہ فرائض میں ہے سر کا مسا۔ اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، اپنے چہرے صاف طور پر دھویا کرو۔ بعض فقہاء اسلام نے یہ کہا ہے کہ مل کر دھونا چاہیے، رگڑ رگڑ کر اسے دھونا چاہیے کہ چہرے کا مائل کچیل، ہاتھوں کا مائل کچیل پورے طور پر صاف ہو جائے۔ فاغسلوا وجوہکم وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کوہنیوں سمیت ہاتھوں کا دھونا فرض ہے وضو کے اندر. پھر سر کا مسح، سر کے اوپر اپنا گیلا ہاتھ پھیرنا یہ فرض قرار دیا گیا ہے، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا یہ فرض قرار دیا گیا ہے. یہ وہ اعضاء ہیں جو عام طور پر کھلے رہتے ہیں. کوئی بھی کام کرنے والا کھیت میں ہو یا کسی کارخانے میں ہو یا گھر کے کسی کام میں مشغول ہو تو یہ حصے کھلے رہتے ہیں. ان حصوں کی صفائی کا، ستھرائی کا اور پاکی کا خاص طور پر اہتمام ہونا چاہیے. اسلام نے نماز کے موقع پر ان کی صفائی کو فرض قرار دیا ہے. وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا، اگر جنابت کی حالت ہو تو پھر اچھی طرح سے اپنے کو صاف کرو، یعنی غسل کرو. کوئی شخص جمعہ کی نماز میں آ رہا ہے، من اتى الجمعۃ فلیغتسل، اس کے لیے چاہیے کہ وہ غسل کرے. ایک روایت میں آیا ہے کہ ہر بالغ شخص جو نماز میں حاضر ہوتا ہے اس پر فرض ہے کہ وہ غسل کرے. اس کی بنیاد پر بعض ائمہ حدیث نے جمعہ کے دن کو غسل فرض قرار دیا ہے. اس روایت کی بنیاد پر دیگر ائمہ نے کہا ہے کہ تاکیدی طور پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ کسی طرح کسی حالت میں اسے جمعہ کے دن غسل کرنا چاہیے. واجب على كل محتلم غسل يوم الجمعہ او كما قال صلى الله عليه وسلم. اس پاکی اور صفائی کا میں حکم دیا گیا ہے، اور اسلام میں جسم کی پاکی کا خیال رکھنے کو فرض قرار دیا ہے. خمس من الفطرہ، پانچ چیزیں اسلام میں شامل ہیں. اس میں سے بیان کیا گیا کہ آپ اپنے ناخن بنائیں، تقلیم الافواء، ناخن اچھی طرح سے کاٹیں. بعض آثار میں آیا ہے کہ جو ناخن بڑے ہوئے ہوتے ہیں ان ناخن پر شیطان اپنی نشست اختیار کرتا ہے، اس پہ شیطان بیٹھتا ہے. اچھے انسان، بھلے انسان کبھی اپنے ناخن نہیں بڑھاتے ہیں. سنت مؤکدہ میں سے ہے کہ انسان اپنے ناخن تراشے، اپنے بغل کے بال کی صفائی کرے، اور زیر ناف بال کی صفائی ہو. یہ سنن مؤکدہ میں شامل ہے. بعض علماء نے اسے فرض اور واجب کا درجہ دیا ہے حدیث کے اندر، جس تاکید کے ساتھ یہ بیان ہے. اور اپنے پوروں کی صفائی کریں. دیکھیے اسلام صفائی پر کس درجہ ابھار رہا ہے. دنیا کا کوئی ایسا مذہب نہیں ہوگا جو صفائی ستھرائی پر اس قدر اپنے ماننے والوں کو ابھارتا ہو. اپنے پوروں کی صفائی کا تب حکم دیا ہے. غسل البراجم، جو بیج میں انگلیوں کے پور ہوتے ہیں اور اس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ جیسے پائے جاتے ہیں، ان میں جراثیم اپنی اماجگاہ بناتے ہیں اور اس میں بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے کھانے کے وقت، پینے کے وقت، کسی چیز کے پکڑنے کے وقت وہی جراثیم پیٹ کے اندر چلے جاتے ہیں اور بڑی بڑی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں. کیسا صاف ستھرا دین ہے ہمارا اسلام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے، اگر رات میں کوئی آرام کر رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں کوئی چکناہٹ ہے، گوشت کھا کر کے، چاول کھا کر کے، بریانی کھا کر کے، مچھلی کھا کر کے وہ سو رہا ہے، صابن وغیرہ کے ذریعے سے وہ صاف نہیں کر رہا ہے، اگر اس رات اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو خبردار کسی اور کو ملامت نہ کرے، اپنے آپ کو ملامت کرے. اس انداز کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا ہے کہ ان چیزوں کی بو سے زہریلے جانور انسان کے قریب آ سکتے ہیں، بچھو آ سکتے ہیں، سانپ آ سکتے ہیں، اور دیگر کیڑے مکوڑے آ کر کے آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں ہاتھوں اور پیروں کی بو کی وجہ سے. کبھی وہ خوشبو بھی ہو سکتی ہے، کبھی بدبو بھی ہو سکتی ہے. پیروں کو آپ بازار میں چلے گئے اور کسی جگہ چلے گئے اور اسی حالت میں آ کر کے سو رہے ہیں، اس سے اسلام نے منع کیا ہے. نبی اسلام نے منع کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں سونے سے منع فرمایا ہے. کوئی بڑی سے بڑی مصیبت اسے پہنچ سکتی ہے، لاحق ہو سکتی ہے. کس قدر آپ امت کے لیے رحیم اور شفیق بنا کر کے بھیجے گئے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اپنی امت کے ایک ایک فرد کو سمجھا رہے ہیں. کوئی شخص سو کر کے اٹھتا ہے اور اسی ہاتھ سے کوئی چیز لے رہا ہے, کھانا اٹھا رہا ہے, پانی میں ہاتھ ڈال رہا ہے وضو کے لیے برتن کے اندر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. جب کوئی آدمی سوئے اور بیدار ہو جائے پھر اپنا ہاتھ کسی چیز میں نہ ڈالے یہاں تک کہ اچھی طرح سے اپنا ہاتھ دھو نہ لے, جب دھوئے تو اپنا کپڑا لے لے یا اپنا برتن اٹھا لے, سب سے پہلے اسے اپنا ہاتھ دھونا چاہیے. اسلام نے صفائی ستھرائی پر اس قدر زور دیا ہے اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پتہ نہیں یہ ہاتھ سونے کی حالت میں کس کس جگہ تک پہنچا, بغل میں پہنچے گا یا شرمگاہ کے کسی حصے میں پہنچے گا, وہاں موجود جراثیم آپ کے ہاتھ میں منتقل ہوں گے اور آپ کے ہاتھ کے ذریعے سے پانی میں اور کھانے پینے کی چیزوں میں وہ جراثیم منتقل ہوں گے, پھر اس کے ذریعے سے اپنے پیٹ میں وہ جراثیم منتقل ہوں گے, بڑی بڑی بیماریوں کے وجود میں آنے کا وہی ایک عمل سبب بنے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کوئی شخص اپنے برتن میں سانس نہ لے پانی پینے کے وقت, اس لیے کہ ان سانسوں کے اندر جراثیم ہوتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں. اب وہ اپنے برتن میں سانس لے گا تو سانس کے راستے سے اس برتن میں پانی کے جراثیم منتقل ہوں گے, پھر وہی جراثیم آپ کے پیٹ کے اندر داخل ہوں گے اور اس طریق سے بڑی بڑی بیماریاں وجود میں آئیں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باریک باریک چیزوں کو بیان کیا ہے کہ پانی پیئے تو تین گھونٹ کر کے پیئے اور اپنے منہ سے برتن جدا کرے تاکہ سانس باہر چلی جائے, پانی کے اندر وہ سانس نہ چلی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل, اللہ بہت خوبصورت ہے, اس کی خوبصورتی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. یحب الجمال, انسانوں کے لیے بھی خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں. ان اللہ طیب, اللہ بہت پاکیزہ ہے. یحب الطیب, انسانوں کے لیے پاکیزگی کو پسند فرماتے ہیں. ان اللہ کریم, اللہ بہت کریم ہے, بخشنے والے ہیں اور لوگ اپنے بندوں کے لیے کرم اور سخا کا معاملہ کرنے والے ہیں. یحب الکرم, اللہ کرم کو پسند فرماتے ہیں. یحب, ان اللہ جواد, اللہ بہت سخی ہیں. یحب الجود, اور جود کو پسند فرماتے ہیں, سخاوت کو پسند فرماتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا اپنے گھروں کے صحنوں کو صاف رکھا کرو, گھر کے باہر کے حصے کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہاں صفائی کا اہتمام کیا جائے, پھر اندازہ لگائیے گھر کے اندرونی حصے کی صفائی پر کس قدر زور دیا جا رہا ہے اس حدیث کے اندر. گھر کے باہر کے حصے بھی فرشتوں کا ورود ہوتا ہے, اللہ کے نیک اور محبوب فرشتے حاضر ہوتے ہیں, تو پھر ان کے لیے صفائی ستھرائی کا انتظام کرو, کوئی گندگی اور کوئی میل کچیل وہاں باقی نہ رکھو. یہ اسلام کی تعلیم ہے, کوئی گندی چیز مت پھینکو اپنے صحن میں, چاہے جائے کسی دوسرے کے صحن میں, چاہے جائے کسی سڑک پہ آپ گندگی پھینکیں. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے میرے لیے ایسا کوئی کام تجویز کیجئے کہ جس کے ذریعے سے مجھے دنیا میں بھی فائدہ پہنچے اور آخرت میں بھی فائدہ پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتزل الاذى عن الطریق, راستے میں جو تکلیف دہ چیزیں ہیں اسے ہٹائیے, دنیا کی بھی بھلائی ہے آخرت کی بھی بھلائی ہے. ذرا غور کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا زبردست نسخہ تجویز فرما رہے ہیں اپنی امت کے لیے, اعتزل الاذى عن الطریق, راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹائیے. آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ پچھلی قوموں میں سے آپ نے ایک شخص کا حال بیان کیا, جا رہا تھا راستے میں درخت کی کوئی ٹہنی باہر تھی جس کی وجہ سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی تھی، اس نے اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے اس ٹہنی کو کاٹ دیا تو اللہ نے اس کی مغفرت کا فیصلہ کیا، جنت میں داخلے کا اور آگ سے خلاصی اور آزادی کا فیصلہ اس کے حق میں ہو گیا۔ چھوٹا عمل لیکن چونکہ ہزاروں انسانوں کے لیے وہ عمل تکلیف کا، وہ چیز تکلیف کا سبب بن رہی تھی، لہذا اللہ نے اس کے ساتھ اسی وسعت کا اور اسی کشادگی کا معاملہ فرمایا، اللہ نے مغفرت کا فیصلہ کیا۔ یہ ہے اسلام کے اندر صفائی کا معاملہ۔ اور اگر کوئی اپنے گھر کی کوئی چیز اٹھا کر کے کسی دوسرے کے گھر کے سامنے ڈال رہا ہے، کس قدر وہ اللہ کے غصے کو کھینچ لا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا الملاعن الثلاث، تین جگہوں سے بچ کے رہو، جہاں جس جگہوں کے غلط استعمال سے لعنتیں برستی ہیں، اللہ کی طرف سے لعنتیں برستی ہیں۔ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، وہ سوچتا ہے کوئی گوبر کوئی گندگی کی پوٹلی راستے کے کنارے پھینک دیا اور چلا گیا، یہ اس کے لیے لعنتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں آپ کے گھر کی گندگی دور ہو گئی، آپ نے راستے کے کسی گھر کے سامنے پھینک دیا یا سڑک کے کسی کنارے پھینک دیا اور آپ نے یہ سمجھا کہ ہمارے گھر کی گندگی دور ہو گئی، لعنتیں آپ نے کھینچ لائی ہیں۔ اتقوا الملاعن الثلاثہ، تین جگہوں پر قضاء حاجت سے، پیشاب پاخانے سے منع کیا ہے، اور سبب یہی ہے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ البراد فی الموارد، گزرنے کی جگہ ہے، گزرگاہیں ہیں، وہاں قضاء حاجت نہ کی جائے۔ وقارعت الطریق، راستے کے بیچ میں قضاء حاجت نہ ہو۔ والظل، اور سائیدار جگہوں میں قضاء حاجت نہ ہو۔ یہی عمل اگر صحیح جگہ انجام پاتا ہے اللہ کی طرف سے رحمت، اور یہی عمل غلط جگہ انجام پاتا ہے تو یہی لعنت کا سبب بنتا ہے۔ منع فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی آنے جانے والے جن جہاں سے آیا جایا جاتا ہے اس راستے میں کوئی گندگی کی جائے اور اس کو نجاست سے ملوث کیا جائے، منع فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس پہلو پر ہم غور کریں، کوئی شخص مسجد میں بیٹھا ہے، ناک صاف کر رہا ہے، ناک سے جو چیز آ گئی اسے وہیں پھینک دیا، کبھی ناخون کاٹ رہا ہوتا ہے، مل گئی وہ چیز وہیں پھینک دیا، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برائیوں کی فہرست میں داخل کیا ہے اس کو، اور یہ بتایا ہے کہ یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نیکیوں کی اور برائیوں کی لسٹ میرے لیے پیش کی گئی، میں نے دیکھا کہ راستے سے کوئی چیز ہٹائی جاتی ہے وہ بھی ایک نیکی ہے، اور مسجد میں کوئی چیز پھینکی جاتی ہے ڈالی جاتی ہے وہ بھی ایک برائی ہے۔ وجد تو فی حسناتها رفع الاذى عن الطریق، راستے میں پڑی چیز ہٹانا یہ نیکی ہے اور مسجد میں کوئی چیز پھینکنا یہ برائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کیا، خمر الاوانی، برتنوں کو ڈھانپ کے رکھی، خمر الاوانی، کھانے پینے کی کوئی چیز ہے کھلا طور کھلے چھوڑ کر آپ جا رہے ہیں، حدیث میں منع ہے، کوئی بھی چیز گر سکتی ہے، کوئی گندگی اس میں پڑ سکتی ہے، کوئی چپکلی اوپر سے جا رہی ہے اس میں بیٹھ کر سکتی ہے، اور کوئی زہریلی چیزیں اس میں داخل ہو کر کے انسانوں کی زندگی کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ کیا تعلیمات ہے اسلام میں، ذرا خالی صفائی اور ستھرائی کے پہلو میں غور کیا جائے تو آپ اشحش کریں گے، کتنا پیارا دین ہے ہمارا، کتنا پیارا مذہب ہے، لیکن فرصت نہیں ہے۔ کتنے علوم پڑھ رہے ہیں، کتنے فنون پڑھ رہے ہیں، کتنی زبانوں میں مہارت حاصل کر رہے ہیں، لیکن چھوڑا ہے ہم نے اللہ کے دین کو، اللہ کی شریعت کو، اللہ کی کتاب کو، کوئی ہمیں مطلب نہیں ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں یہ تو ایسے ہی آیا ہے، اور کوئی اور غریب لوگ پڑھ لیں اسے، مالدار کو نہیں پڑھیں گے، کھاتے پیتے لوگ اسے نہیں پڑھیں گے، مذاق بنا لیا ہے. اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، اپنے دین کو کھیل تماشے کے طور پر انہوں نے اپنایا ہے. جیسے زندگی بھر آدمی کھیلتا نہیں ہے، مخصوص وقت ہوتا ہے کھیلنے کا، دن بھر تو کھیلتا نہیں، اسی طرح سے کچھ وقت کے لیے ہم نماز میں آ گئے، بس ہمارے دین پر عمل ہو گیا. دین میں صفائی ستھرائی پر کس قدر زور آیا ہے. وَأَوْقِعُ الْأَسْقِيَا، پانی کے برتنوں کے بارے میں خاص طور پر تاکید کی گئی، باندھ کے رکھیں، مشکیزے وغیرہ ہیں، ڈول وغیرہ ہیں تو ڈھانپ کے رکھیں، بہت بڑی تباہی کا سبب بنے گا. وَأَجِيفُ الْأَبْوَابَ، اپنے گھر کے دروازوں کو بھی بند رکھیں. وبائیں ٹہلتی ہیں، سال میں ایک موقع آتا ہے کہ وبائیں بارش کی طرح سے گرتی ہیں، کہیں آپ کے دروازے کے پاس سے وبا نہ گزرے اور اندر داخل نہ ہو. وَأَجِيفُ الْأَبْوَابَ، گھر کے دروازوں کو بند رکھو رات میں، خصوصاً سونے کے وقت. وَأَجِيفُ الْأَبْوَابَ، اسی طرح سے آپ نے فرمایا وَأَطْفِئُوا الْمَصَابِيحَ، چراغ اگر جل رہی ہیں، اوپن چراغ ہیں اس کو بھی بند رکھیے، گیس سلینڈر ہے اس کو بند رکھیے، کسی بھی وقت گیس لیک ہو کر کے آپ کی اور ہمارے گھر کی تباہی کا سبب بن سکتا ہے. تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہیں، کوئی ہمیں سائنسدان نہیں بتا رہے ہیں، طبیبوں کے طبیب، حکیموں کے حکیم، اور سب سے زیادہ جاننے والے دنیا اور آخرت کے سلسلے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے یہ انمول تعلیمات پیش کر رہے ہیں. آپ کی تعلیمات میں سراسر کامیابی ہے، دین کی بھی کامیابی ہے، دنیا کی بھی کامیابی ہے. آپ نے منہ کی صفائی کے تعلق سے ارشاد فرمایا استاقو، مسواک کرو، السواک مطہرۃ للفم، منہ کی صفائی کا سامان ہے، ومرضاۃ للرب، اور پروردگار کی خوشنودی اور رضامندی کا سبب ہے. آج لوگ تحقیقات پیش کر رہے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ سے کتنا فائدہ ہے اور مسواک کا کتنا فائدہ ہے. مغرب کے اور یورپ کے لوگ فخر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دنیا کے لیے ایک نیا طریقہ ایجاد کیا ہے منہ کی صفائی کا. وہ جاہل ہیں، ناواقف ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1500 سال پہلے اپنی امت کو بتا گئے ہیں کہ مسواک کے ذریعے سے اپنی منہ کی صفائی کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کے تعلق سے جو باتیں ارشاد فرمائی ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ غصہ ہو کر کے کہا کہ کیا بات ہے کہ فرشتے جبرائیل میرے پاس نہیں آ رہے ہیں. کئی دنوں کے بعد آنا ہوا، حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ کی مجلس میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے دانتوں میں دردی ہے، جن کے منہ میں بدبو ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا میری مجلس میں اس حالت میں آپ ہرگز حاضر نہ ہوں جن کے منہ سے بدبو نکل رہی ہو. کیا تعلیم ہے اسلام میں صفائی ستھرائی کے تعلق سے. نہانا یہ تعلیم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہانے کے سلسلے میں ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اگر تمہارے گھر کے دروازے کے پاس ایک ندی جاری ہو اور اس میں کوئی 5 دفعہ نہا رہا ہو، بتائیے اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا. آپ نے اگرچہ تشبیہ دی ہے، تمثیل دی ہے نمازوں کی، اسی طرح سے کوئی شخص 5 وقت نماز پڑھتا ہے، بتائیے اس کے دل میں کوئی مائل کچیل باقی رہے گا، اس کی روح میں کوئی مائل کچیل باقی رہے گا. اس حدیث کے ذریعے سے بعض علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر ایک مسلمان دن میں 5 دفعہ بھی نہاتا ہے تو اسراف میں شامل نہیں ہے. خوشبو لگانے کا حکم دیا، اسی لیے آپ اس قدر صاف رہتے تھے. صحابہ فرماتے ہیں آپ کے بدن سے مشک و عنبر کی خوشبو نکلتی تھی، کوئی پسینہ نہیں تھا، آپ کا پسینہ ہی مشک و عنبر سے زیادہ صحابہ کو پسندیدہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے باہر سے اندر آتے تو پہلا عمل کیا ہوتا؟ آپ نے فرمایا ابدؤوا بالسواک، ہے ہم میں سے کسی کا معمول، پہلے سب سے پہلے مسواک کرتے. گھر کے افراد سے بات کریں تو کوئی منہ سے بدبو نہ نکلے، اس ڈر سے، اس اندیشے سے سب سے پہلے اپنے منہ کی صفائی کر دیں. جب منہ صاف رہے گا سامنے والا آپ سے اطمینان اور سکون کے ساتھ بات کرے گا.
آپ بات کر رہے ہیں منہ سے بدبو نکل رہی ہے، آپ کے چلے جانے کا وہ منتظر ہوگا، جلدی سے آدمی چلا جائے اور اسے ہمیں چھٹکارا مل جائے۔ تو اسلام نے صفائی پر جس قدر زور دیا ہے اس سلسلے میں ہمیں خوب پڑھنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج بدنام ہے مسلمان، سب سے زیادہ گندگی مسلمان کے گھر میں، نعوذ باللہ، سب سے زیادہ گندے اس کے ایریے، اس کے محلے ہیں۔ اگر انتظامیہ اس کو نہیں سنبھال رہی ہے اور آپ سڑکوں کی صفائی ستھرائی پر اپنا پیسہ لگا رہے ہیں تو اس سے بڑھیا اور کوئی صدقہ نہیں ہے۔ راستوں سے گندگی کا ہٹانا، اور اس کے لیے مسلسل کوئی ٹیم تشکیل دے ہر محلے والے کہ ہمارے محلے کی سڑک پر کوئی گندگی باقی نہ رہے، تو یہ بہت بڑا نیکی کا اور صدقے کا عمل ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی گندگی اور ناپاکی سے محفوظ رکھے، اور طہارت اور پاکی کو ہر وقت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔